بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إنا شانئك هو الأبطر. صلوات سورة مباركة كوثر کو سرنامہ کلام بناتے ہوئے کوثر رسول کو عنوان خمسہ مجالس قرار دیا ہے، اور اس کے ذیل میں سیرت طیبہ شہزادی کونین کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے کہ ہم کون ہوتے ہیں اور ہماری حیثیت کیا اور ہماری اوقات ہی کیا کہ شہزادی کے فضائل کو ہم بیان کر سکیں. اس لیے کہ کل ہی آپ نے وہ روایت سنی کہ جس میں امام فرماتے ہیں انما سمیت فاطمہ، شہزادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا لأن الخلق فطموا عن معرفتها، اس لیے کہ جو خلق ہے، اور میں نے بتایا کہ خلق جو ہے یہ جب الف لام دار ہو جاتا ہے یعنی ال آ جاتا ہے تو پھر اس میں بہت وسعت آ جاتی ہے. ہر وہ شے، ہر وہ چیز جو مخلوق خدا ہو، حتیٰ اس میں انبیاء بھی آ جاتے ہیں، حتیٰ اس میں ملائکہ بھی آ جاتے ہیں. لِأَنَّ الْخَلْقَ فَتَمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، صرف رسول ہیں کہ جنہیں معرفت سیدہ ہوئی، صرف علی ہیں کہ جنہیں معرفت سیدہ ہوئی اس گہرائی کے ساتھ، اور علی و بطول ہیں کہ جنہیں حقیقی معرفت رسول خدا ہوئی، اور محمد و آل محمد ہیں کہ جن کو ایک دوسرے کی حقیقی معرفت ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. اور فضائل اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ بعض اوقات واقعا علماء، جو بعض اوقات ہماری عوام پبلک یہ کہتی ہے کہ صاحب فضائل بیان نہیں کیے جاتے، تو بعض اوقات اس ڈر سے اور اس خوف سے کہ اگر اس طریقے سے کہ جس طریقے سے فضائل ہیں بیان کر دیے جائیں تو ابھی تو کچھ بیان نہیں ہوا، نصیریوں کا گروہ پیدا ہو گیا، اور اگر وہ فضائل بیان کر دیے جائیں تو پھر کیا ہوگا. بے عین ہی یہی مسئلہ شفاعت محمد و آل محمد کا، جس طرح سے اہل بیت وہ روایات جو وارد ہوئی ہیں شفاعت کے بارے میں، کس طرح سے ورود شہزادی کونین جنت میں ہوگا اور ٹھہر جائیں گی در جنت پر کہ پہلے میرے شیعوں کی شفاعت ہونی چاہیے، اور پھر صرف یہی نہیں شیعہ بڑھ کر ان لوگوں کی شفاعت کریں گے کہ جنہوں نے شہزادی کے احترام میں ان کا احترام کیا. تو شیعہ بہت سارے غیر شیعوں کی بھی شفاعت کریں گے، مرکز شفاعت یا رسول بنیں گے یا علی بنیں گے یا شہزادی بنیں گی یا محمد و آل محمد کا کوئی ایک فرد، لیکن اتنی کثرت کے ساتھ شفاعت ہوگی روز محشر کہ اگر ان روایتوں کو واقعا پڑھ دیا جائے تو بہت سارے مومنین اعمال کرنے کو چھوڑ دیں، بہت سارے مومنین یہ کہنا شروع کر دیں کہ پھر پریشانی کس بات کی، یعنی ابھی وہ سب کچھ نہیں بتایا کہ کیا ہوگا شفاعت کا وہ عظیم سلسلہ اہل بیت کا، ابھی وہ سب تو بتایا ہی نہیں، لیکن اس سے پہلے ہی بہت سارے مومنین اپنے آپ کو بخشی ہوئی روحیں سمجھتے ہیں، اس سے پہلے ہی بہت سارے مومنین سمجھنے لگ گئے کہ ہمارا تو مسئلہ ہوگا ہی نہیں، یہاں تک کہ معاذ اللہ پڑھنے والے نے ممبر سے یہ بھی پڑھا کہ گھبراؤ مت، یہ نماز وغیرہ کسی اور کا مطلب تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ جملہ سنیے گا، اس لیے کہ علی تمہیں جنت کے پچھلے دروازے سے داخل کر دیں گے. سوچئے لوگوں کی ذہنیت کیا ہے، جنت کے پچھلے دروازے سے آ رہے علی، قسیم نار والجنہ ہے، اگر وہ شفاعت کرے گا تو اس طرح چھپا کے نہیں کرے گا کہ کسی سے ڈر کے کسی کے خوف سے، جنت کے پچھلے دروازے نہیں، شفاعت ہوگی علی کی. تو پھر وہ روایتیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے بھائیوں کہ دو وجوہات کی وجہ سے, یعنی ان دو چیزوں کو ان وجوہات کی وجہ سے اس انداز میں بیان نہیں کیا جاتا, اس لیے کہ ابھی اس انداز میں بیان کیا ہی نہیں گیا لیکن یہ مسائل کھڑے ہو گئے, نصیریت کا مسئلہ کھڑا ہو گیا. اور بہرحال میں تو اس پر پڑھتا رہتا ہوں اور گالیاں بھی سنتا رہتا ہوں, لیکن کیا کروں, اس لیے کہ اہل بیت نے جب بھی کوئی معجزہ دکھایا, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے, پہلا کام یہ کیا کہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا. اور یاد رکھیے یہ اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں, یہ جو اتنی عظمتیں اہل بیت علیہ السلام کی ہیں کہ دنیا کو یہ دکھانا تھا خدا نے کہ دیکھو جن کو جب میں عطا کرتا ہوں تو وہ کس منزل پر چلے جاتے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھنا, بھی عصمت کی گفتگو میں نے نہیں کی, انشاءاللہ آنے والی ہے عصمت کے حوالے میں بہت سارے مسائل جو بیان کرنے ہیں. تو خدا نے عطا کیا اس لیے بھی عطا کیا تاکہ دنیا آ کر یہ دیکھے کہ یہ عظمتوں کے مینار کے جس کی کوئی انتہا دکھائی نہیں دے رہی, اس لیے کہ ہم انہیں معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتے, ورنہ انتہا تو ہے, اس انتہا کو خدا جانتا ہے. تو اس لیے یہ سارے معجزات و فضائل اس لیے دیے کہ دنیا پہلے ان کی عظمت کو دیکھے, اور جب یہ دیکھیں کہ یہ کس کو سجدہ کر رہے ہیں وہ کتنا عظیم ہوگا, وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا, وہ اللہ کتنا ذوالجلال والاکرام ہوگا. تو وسیلہ معرفت پروردگار ہے, یعنی وسیلہ حقیقی اور معرفت حقیقی اگر ملے گی تو ان کے در سے, ان پیروں کے در سے نہیں ملے گی, ان صوفیوں کے در سے نہیں ملے گی جو اپنے آپ کو گندا میلا کچیلا رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لقاء اللہ ہو گئی ہے. اگر اپنے آپ کو گندا میلا کچیلا رکھ کر لقاء اللہ ہوتی تو اہل بیت معاذ اللہ اپنے آپ کو گندا اور میلا رکھتے, لیکن انتہائی نفیس لباس رسول بھی پہنتے تھے, سفید لباس پہنتے ہی اس لیے تھے کہ جلدی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ میلا ہو گیا یا نہیں ہوا. اتنے سوفسٹیکیٹڈ افراد, اور آپ کس ڈگر پہ چلے کہ خود کو میلا رکھا. اب میں چلا جاؤں گا کسی اور وادی میں, میری گفتگو جو ہے وہ آج کی رہ جائے گی, لہذا فی الحال میں اس کو یہیں پر رکھوں, لیکن تھوڑی تھوڑی ڈوز مجھے دینا پڑے گی. ہر سال میں آتا ہوں کچھ باتیں کرتا ہوں, لیکن پھر جب آتا ہوں پتہ چلتا ہے کہ جہاں سے کام خراب, جہاں سے کام چھوڑا تھا اس سے بھی بدتر ہو گیا تھا. ہمارے ایک استاد ہیں, ان سے ہم نے بعض مسائل پر گفتگو کی تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو میاں, آپ لوگ جو جاتے ہو اور جا کر محرم میں, ایام اعظم میں, یا ماہ مبارک میں, یا کسی بھی نسبت میں جا کر کوشش کرتے ہیں بحق اہل بیت کے اہل بیت کی راہ کی نشاندہی کرے, اور اس کے بعد پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے, پھر عجیب و غریب باتیں آ جاتی ہیں. کبھی انشاءاللہ اسی خمسے میں اگر مجھے موقع ملا یہ بھی بیان کیا جائے گا کہ عجیب و غریب باتیں کیوں آ رہی ہیں اور یہ ٹارگٹ کلنگ کیوں ہو رہی ہیں, اگر تقریر کا کہیں کوئی مزاج بن گیا تو میں انشاءاللہ اس پر بات کروں گا, لیکن فی الحال نہیں. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ تم لوگوں کی مثال ایسے کہ مثلا ایک ندی ہے اور وہ اس سے کچھ دور اس کے اس ندی میں کوئی گدھا گر کے مر گیا, اب اس کی جو غلاظتیں ہیں وہ تیر کے آ رہی ہیں اس پانی کے اندر. ایک آدمی گیا اور اس نے جو ہے وہ ان غلاظتوں کو صاف کیا, ہٹا دیا کچھ لمحے کے لیے تو وہ صاف ہو گیا پانی, لیکن اس کے بعد پھر سے وہ غلاظتیں ہیں, پھر سے وہ بدبودار متعفن چیزیں ہیں. جب تک اس گدھے کو وہاں سے نہیں ہٹایا جائے گا پرمننٹ علاج نہیں ہوگا, اور شیعہ قوم کا اس اعتبار سے پرمننٹ علاج کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک جہالت کے گدھے کو نہیں ہٹایا جائے گا, اس لیے کہ جہالت وہ ہے کہ جب علی سے پوچھا گیا تھا یا علی بتائیے آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے, کہ اگر وہ مل جائے تو سب سے پہلے اس کی گردن کاٹیں. تو مولا کائنات نے کیا جواب دیا تھا؟ بڑے بڑے دشمن ہیں مولا کائنات. مولا نے جواب دیا تھا جہالت. جہالت وہ ہے کہ جس نے مجھے کمزور کیا, جہالت وہ ہے جس نے میرے دشمن کو مضبوط کیا. بس ایک بات کر کے اور اس کے بعد میں آگے بڑھ جاؤں گا, آج کی گفتگو میں آ جاؤں گا, کہ ایک مولا کا چاہنے والا, کوفے کا رہنے والا, اکثر کوفے میں رہنے والے, یہ بھی ایک تاریخ ہے الگ کہ کوفے والے اصل میں تھے کون. کتنی ساری باتیں آ جاتی ہیں, لیکن بہرحال چونکہ میں اس بات پر کہہ چکا ہوں لہذا دوبارہ کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. نئے چہرے سامنے تو دل چاہتا ہے کہوں, لیکن پھر سوچتا ہوں کہ وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. ایک کوفے سے شخص آ رہا, اور اس کے بعد اس نے اپنا جو اونٹ تھا وہ اس نے ایک شامی کو دے دیا کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے پکڑ لو اس کو, میں ذرا کچھ کام کروں. اور اس کے بعد جب کہا کہ لاؤ میرا اونٹ مجھے واپس کرو, اونٹ تھا, ناکا نہیں تھی, توجہ کیجیے گا, اونٹ البتہ جب ناکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا ہے, مادہ. اونٹنی کو کہا جاتا ہے ناکا, اور بہرحال یہ اونٹنی نہیں تھی, اونٹ تھا. اب اس نے کہا کہ بھائی لاؤ میری جو میرا اونٹ ہے وہ واپس دے دو. اس نے کہا کہ نہیں, یہ ناقا تو میری ہے. توجہ کی نا. شامی نے کیا کہا؟ کہا یہ ناقا میری ہے. اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میری چیز ہے جو میں نے تمہیں دی تھی, اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں یہی نہیں پتا کہ یہ اونٹ ہے یا اونٹنی. کہا کہ چلو شہر میں چلے. پہنچے شام کے اندر, شام مرکز امیر شام. جہالت نے کس طرح مولا کی کمر کو توڑا. پہنچے اور ایک مرتبہ وہ شامی پہنچا, اس نے کہا کہ بھئی یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ اس کا اونٹ ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میری اونٹنی ہے. 50 گواہوں کو لے کر آیا, ایک دو نہیں, 50 گواہ, اور ان 50 افراد نے ایک زبان ہو کر گواہی دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ ناقا اور یہ اونٹنی اس شامی کی ہے. 50 گواہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اونٹنی جو اونٹ ہے. بس ایک مرتبہ سٹ پٹا گیا, کچھ بول نہیں سکا, وہ اپنا اونٹ دیا چلا. امیر شام سارا تماشا دیکھ رہا, کس کو بلاؤ. آیا, کہا کہ دیکھو میں جانتا ہوں ہم تمہارے ساتھ, یہ پیسے لو یہاں سے سواری خریدو اور چلے جاؤ, لیکن دیکھو یہ جو میں تمہارے ساتھ احسان کر رہا ہوں نا, میرا ایک کام کرو اور علی کو جا کے سمجھا دو کہ اے علی تمہارا مقابلہ ان جاہلوں سے ہے جو اونٹ اور اونٹنی کے درمیان بھی پہچان نہیں رکھتے. تو جو جاہل ہوتا ہے جب مدد کرنے کے لیے آئے تو ریت کی طرح پتھر سے ناک پھوڑ دیتا ہے, اور اگر دشمن ہو تو اس انداز میں باطل کا ساتھ دیتا ہے کہ پھر چاہے اونٹ ہو چاہے اونٹنی ہو, بس اپنے والا ہونا چاہیے. یہ وہ چیز ہے جو علی کے مزاج میں نہیں ہے کہ اپنے والا ہونا چاہیے. اب اس سے تقریر کا رخ بدل رہا ہے, کہیں کی کہیں بات جا رہی, میں یہیں پر روک کر بس آگے بڑھنا چاہتا ہوں. تو شہزادی کونین وہ ہیں, لأن الخلق فتموا عن معرفتها, کہ جو خلق ہے جو مخلوق ہے فاطمہ کے مقام کو سمجھنے سے عاجز. یہ لفظ ہے فتموا کا مطلب کیا ہے, کوشش بھی کرے, کوشش بھی کرے نہیں سمجھ سکتے. ایک روایت ہے, اچھا میں آج میں بتائی دوں, اگرچہ ابھی سارے لوگ تو نہیں آئے ہیں لیکن میں بتا دوں, ریکارڈنگ تو ہو ہی رہی ہے, کہ اگر کوئی صاحب دلچسپی رکھیں اس بات میں کہ جو میری تقاریر ہیں اس کے ریفرنسز دیکھیں, تو میں ایک نام لے چکا ہوں, دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, سید محمد باقر الموسوی کی چند زخیم جلدوں پر مشتمل کتاب الکوثر, اس کتاب کو آپ دیکھ لیجئے گا، اور کتابوں میں بھی ریفرنسز ہیں، اس کتاب میں بھی ریفرنسز، تو بار بار وہ میں ریفرنسز نہیں دوں گا، الگ سے کسی صاحب کو اگر چاہیے ریفرنسز تو آ کے مجھ سے مجلس کے بعد ملاقات کر سکتے ہیں. خیر، ایک درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. اب اسی ریفرنس سے ایک روایت سن لیجیے، اور اسی کانٹیکٹ میں کہ فتم ان معرفتہا، کیا منزلت ہے، کیا مقام ہے شہزادی کا. مولا کائنات رسول سے روایت کرتے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں کہ جس وقت آدم اور حوا کو خلق کر دیا گیا اور آدم نے اپنے آپ کو دیکھا، آدم نے جناب حوا کو دیکھا، تو ایک جملہ کہا، ما خلق اللہ خلقا احسن منا. ایک وجد کے عالم میں جملہ کہہ دیا کہ خدا نے ہم سے بہتر تو کسی کو ابھی تک خلق کیا ہی نہیں ہوگا. یہ جملہ سنا، جناب جبرائیل کو حکم دیا پروردگار نے، ایتی عبدی الفردوس العلا، میرے اس بندے کو ذرا اعلی اونچے درجے والی فردوس میں لے جاؤ. فردوس اعلی میں پہنچے، داخل ہوئے، ایک شخصیت کو دیکھا، آنکھیں چکا چون ہو گئیں، گھبرا کے آدم نے پوچھا، جبرائیل یہ بتاؤ یہ شخصیت کون. کہا ہاذہ فاطمہ بنت محمد رسول اللہ. ایک صلوات پڑھ دے محمد. پوچھا یہ ان کے سر پہ تاج کیسا ہے، یہ گوشوارے کیسے ہیں کہ اس تاج سے ایسا نور ساتے ہیں، ان گوشواروں سے ایسا نور ساتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ پوری جنت کا جو نور ہے وہ اس تاج اور اس گوشواروں کے ذریعے سے ہو رہا ہے، منور ہو رہا ہے، چمک رہا. کہا کہ جو تاج ہے اما تاج فبعلها علی بن ابی طالب، جو تم تاج دیکھ رہے ہو نا اس نورانی تاج کو، یہ ان کے شوہر علی ابن ابی طالب. اور جو تم گوشوارے دیکھ رہے ہو نا، فبناها الحسن والحسین، یہ ان کے دو فرزند ہیں حسن اور حسین. اب جناب آدم گھبرا کے پوچھتے ہیں، اے جبرائیل یہ بتاؤ کیا ان کو ہم سے پہلے خلق کیا گیا. جناب جبرائیل فرماتے ہیں، ہم موجودون فی غامض علم اللہ، یہ اللہ کے علم کی گہرائیوں میں موجود تھے، قبل ان تخلقوا باربعۃ آلاف سنا، اس سے پہلے کہ تمہاری، یعنی تمہاری خلقت سے چار ہزار سال قبل. یہ منزلت، یہ انداز، یعنی فاطمہ کی شخصیت وہ ہے کہ جس سے صدقے میں جنت منور ہو. انسان کی عقل واقعا دنگ رہ جاتی ہے، انسان کی عقل مذہول ہو جاتی ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ ہستیاں جو علل آفرین سے افلاک ہیں، یعنی ان کی وجہ سے سب کچھ سجایا گیا ہے، وہ ہستیاں کے جو علل آفرین سے افلاک ہیں، ارے تین دن گزر گئے ہیں گھر میں چولہا نہیں تھا. ایک فاعل مدینے میں آتا ہے، مختلف دروازوں کو کھٹکھٹاتا ہے، غربت کا زمانہ ہے، انتہائی مخلصی کا دور ہے ابھی مسلمانوں کا، کہیں سے جواب نہیں. ابو ذر یا سلمان، دیکھا سائل پریشان، کا گھبراؤں نہیں، ایسے در پہ لے کر جاؤں گا خالی ہاتھ نہ پلٹو گے. لے کے چلا در بتول پر، آج در بتول کے مسائل پڑھنے ہیں اس لیے روایت بھی پڑھ رہا ہوں. در بتول پہ لے کے چل، اور دخل بات شہزادی، ایک فقیر آیا، سائل آیا، کسی نے جواب نہیں دیا، بھوکا. شہزادی گھر کے گھر میں خود تین دن سے جھوٹا نہیں چلا، بس اپنی چادر سلمان کو یا گزر کو، جو بھی شخصیت کی تھی، اور کہا کہ جاؤ وہ جو شمعون یہودی اس کو جا کر یہ چادر گروی دے دو اور کہہ دو کہ کچھ گندم اس کی عوض دے دے. شام کو جب علی آئیں گے تو پھر جو اس کی قیمت ہوگی وہ ادا کر دیں گے. گندم آیا, شہزادی نے چکی پر گندم پیسا, روٹیاں تیار کی, سلمان کو یا ابوذر کو دی اور کہا جاؤ جا کے سائل کو دے دو. سائل نے روٹی لی, خدا کا شکر ادا کیا, اہل بیت کی مدحو ثنا پڑی اور اس کے بعد کہا کہ یہ جو کچھ مزید روٹیاں ہیں یہ اضافی ہیں, ان کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اے سلمان جاؤ جا کے یہ واپس کر دو. شہزادی کے پاس روٹیاں آئیں, شہزادی نے کہا اے سلمان ہم اہل بیت جو چیز صدقے میں دے دیتے ہیں, خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں, پھر اس کو واپس نہیں دیتے. اور پھر یہ الگ پھر پوری داستان ہے, پورا وہ واقعہ ہے جسے میں پڑھنا نہیں چاہتا, کہ شمعون یہودی بھی جب پہنچا اور اسے بتایا گیا کہ آج مسلمانوں کے رسول کی بیٹی کی چادر گروی رکھوائی گئی, تو خاص طور پر اس چادر کو دیکھا اور جب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور گھبرا کے کہتا ہے خدا کی قسم میں تو یہ سوچتا تھا کہ محمد نے جو رسالت کا سلسلہ شروع کیا ہے یہ تخت و تاج کے لیے, یہ پیسے مال و دولت کے لیے کیا ہے, لیکن جس کی بیٹی کی چادر کی حالت یہ ہو کہ جس میں اتنے پیمن لگے ہوں, وہ یقیناً خدا کا سچا نبی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور اس کے بعد یہ روایت آگے چلی. لیکن میں نے صرف اتنا بیان کرنا تھا کہ وہ ہستیاں کہ جن کا مرتبہ اور مقام یہ ہے, یہ ہم ہیں کہ ذرا سا پیسہ مل جائے, ذرا سا اقتدار مل جائے, ذرا سی قوت مل جائے, ہماری گردن اکڑ جاتی ہے. اور یہ اہل بیت ہیں فضیلتوں کے اس مقام پر رہتے ہوئے بھی, اگر انداز ہے تو ان کے ساری ہے, عبادت بڑھتی ہے, سجدے بڑھتے ہیں, کم نہیں ہوتے. ایک درود پڑھتے محمد والے محمد. ختم ہوا معرفت, یہاں نہیں معرفت ہو سکتی. اور دوسرا منظر بیان کروں, فضا پہلی مرتبہ در بطول پہ آئے. دونوں بات دونوں روایتوں کی ابتدائی در بطول سے ہو رہی ہے, اس لیے در بطول کے بتائے پڑتے. فضا در بطول میں داخل کھڑی ہوئی پہلا دن اور قبیلہ خاطر ہے, پریشان, اس لیے کہ مختلف آقاؤں اور مالکانوں کا مزاج دیکھ چکی ہوں. کہ ایک مرتبہ آواز آئی السلام علیکم یا فضا, بڑی محبت بھری آواز, ارے یہ کون ہے جو خلیل کو سلام کرے؟ اور ابھی سلام کا جواب ہی دیا تھا کہ دیکھا ہے کہ بیوی تشریف لاتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں فضا میں فاطمہ ہوں. اور ایک مرتبہ فضا کے ہاتھوں کو محبت سے تھاما, حجرے میں لے کر چلی, فضا کو اپنی جگہ پہ بٹھایا. فضا پریشان, اسے کیا پتا یہ جو معمولی سا بظاہر محقر سا گھر ہے, گارے کا بنا ہوا, مٹی کا بنا ہوا, اس چھوٹے سے گھر میں اسلام کی عظمتیں اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ سمٹ گئی. فضا گھبرائی ہوئی, اس لیے نہیں کہ نہیں, اس لیے کہ یہ انایکسپیکٹڈ ہو کیا رہا. اور اس کے بعد جب فضا بیٹھ گئی, شہزادی فرماتی ہیں فضا دیکھو تم مجھے اپنی مالکن نہ سمجھنا, اپنی بہن سمجھنا. اور دیکھو فضا کچھ دن تم آرام کرو, کچھ دن آرام کرو. اور دیکھو ایک بات ہے کہ جب تم کام شروع کرو گی تو ایک دن تم کام کرو گی میں آرام کروں گی, اور دوسرے دن میں کام کروں گی تم آرام کرو گی. یہ جملہ آسان نہیں ہے, اس لیے کہ گھر کے کاموں میں ایک کام یہ بھی ہے کہ شہزادی بیٹھیں گی, فضا غذا کو شہزادی کے سامنے رکھے گی, پانی کو شہزادی کے سامنے رکھی, اور غذا جب ختم ہوگی تو فضا آئیں گی شہزادی کے دست مبارک کو دلوائیں گی. اور دوسرا دن جب آئے گا, اللہ اکبر, اب فضا بیٹھی ہوں گی شہزادی, کبھی غذا لے کر آ رہی ہیں, کبھی پانی لے کر آ رہی ہیں, اور جب کھانا ختم ہو گیا شہزادی پانی لے کر آ رہی ہے غذا اپنے ہاتھوں. عجیب انداز. چند قدم فضا نے کیا چلے, دیوڑی سے حجرے تک کیا پہنچی, عظمت اسلام بھی سمجھ میں آ گئی, انسانیت کا مشاہدہ بھی کر لیا, انصاف کسے کہتے ہیں اس کا تجربہ بھی ہو گیا. اب فضا کے شب و روز گزر رہے ہیں شہزادی کے گھر میں, اور شہزادی اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہی, کردار سے تربیت کردار فضا ہو رہی ہے. فضا نے دیکھا راتوں کی تاریکی میں جب کبھی آنکھ کھلتی ہے یہ منظر دیکھتی ہے, محراب عبادت ہے, فاطمہ زہرا خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز و مناجات کر رہی ہیں. کئی دن تک یہ عمل دیکھا, اور اس کے بعد ایک سحر وہ آئی, صرف فاطمہ زہرا محراب عبادت میں نہیں ہے, تاریخی میں ایک گوشے میں ایک اور مصلی کھڑا ہے, اور اب جناب فضا کھڑی ہوتی ہیں, اور وہ لذت مناجات فضا کو ملتی ہے کہ پھر مرتے دم تک یہ عبادت کا انداز ختم نہیں ہوا. یہ ہے انداز تربیت فاطمہ زہرا. اور دوسرا انداز, جو دوسری بات فضا نے سمجھی اور سیکھی کردار زہرا سے, کہ جس چیز کو ہم نے متروک کر دیا ہے, جو ہماری زندگیوں سے مہجور ہو چکی ہے, تلاوت قرآن. فضا دیکھتی ہے شہزادی کام کر رہی ہو, استراحت کر رہی ہو, تلاوت قرآن. سلمان ان ایک دو افراد میں سے تھے کہ جنہیں اجازت تھی کہ جب علی فاطمہ کے گھر میں نہ ہو تو اذن ورود لے کر گھر میں جا سکتے ہو. سلمان کا خود کہنا یہ ہے کہ جب کبھی مجھے رسول بھیجتے تھے یا علی بھیجتے تھے اور میں گھر میں داخل ہوتا تھا تو میں یہ دیکھتا تھا چکی چل رہی ہے لیکن قرآن کی آیتوں کی تلاوت, کنویں سے پانی نکل رہا ہے لیکن قرآن کی آیتوں کی تلاوت, جھاڑو دے رہی ہے لیکن قرآن کی آیتوں کی تلاوت, ہر لمحے قرآن, محبت ہے قرآن سے سیدہ کو, تلاوت سے سیدہ کو, جتنے دور ہم ہو گئے ہیں تلاوت ہے قرآن سے, اتنی محبت سیدہ کو تلاوت, اتنی محبت. سیدہ کی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی, اے علی جب مجھے دفن کر دینا تو راتوں کو کبھی میری قبر کے سرحانے آ کر قرآن کی تلاوت کرنا. سیدہ کی وصیت, کیسے عمل نہ ہو. پھر دنیا نے یہ منظر دیکھا, رات کی تاریکی ہے, اب علی رو بھی رہے ہیں قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں. یہ وہ انداز تربیت. ایک مرتبہ فضا بھی قرآن کی ایسی عاشق ہوئی, 20 سال تک سوائے قرآن کے کسی اور لفظ میں کلمے میں بات نہیں کی, لیکن دو پریشانیاں تھیں فضا کو. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد, ان تمام باتوں کے باوجود دو پریشانیاں جناب فضا کو تھیں اس گھر میں. ایک پریشانی کیا تھی, دل میں چھپا کے بیٹھی, کبھی پتا نہ چلتا, لیکن ہو یہ گیا, بیٹھی ہوں سر جھکائے, بڑی گہری سوچ, اور چہرے پر انتہائی پریشانی کیا تھا. علی پوچھتے ہیں, فضا بہت پریشان دکھائی دیتی, کہ یا علی میں بہت پریشان جو ہوں اس لیے ہوں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جنت میں جا کے کروں گی کیا. سنیے گا, ہم اور آپ جو کہتے تھے نا ہمیں جنت نہیں چاہیے, یہ میں کہہ چکا ہوں, اس سوچ اور سنبھل کے بولا کیجیے. شاعری کی حد تک, قافیہ جوڑنے کی حد تک یہ جملہ صحیح ہے کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے, وإلا یاد رکھیے جنت کی تو وہ جگہ ہے جہاں پڑوس ملے گا فاطمہ کا. جنت ہی تو وہی جگہ ہے جہاں پڑوس ملے گا تاؤ سے جنت امام زمانہ کا، تو چاہیے جنت. یہ غلط فکر ہے. شیر کی حد تک پہ کافیہ جوڑنے کے لیے تو آج کل عقیدے خراب کر دیے جاتے ہیں. سبط جعفر صاحب کا یہی تو کمال تھا شہید کا، ان کا وہ خلوص تھا، ان کی وہ دیانت تھی اشعار کے اندر بھی کہ قافیے کے جوڑنے کے چکر میں عقیدے کو ذبح نہیں کرتے تھے. ان کی روح کی درجیے اعلی درجات کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھتے محمد والے. میں جنت جا کے کروں گی کیا؟ علی نے پوچھا فضلہ یہ سوال کیوں کر رہی ہو، یہ بات کیوں ذہن میں آئی؟ کہا اس لیے کہ جب صبح ہوتی ہے میرا مولا آتا ہے کہتا ہے اے فضلہ سلام علیک، میری شہزادی آتی ہے بہن فضلہ سلام علیک، جوانان جنت کے سردار شہزادے حسن و حسین آتے ہیں سلام علیک. ارے صبح ہوتی ہے فاطمہ سلام کر رہی ہے، علی سلام کر رہے ہیں، حسن سلام کر رہے ہیں، حسین سلام کر رہے ہیں، تو اب اس سے زیادہ اچھی جنت اور ہوگی کہاں؟ ایک گرو پڑھ دے محمد والے محمد. یہ ایک پریشانی. دوسری پریشانی کیا ہے؟ عبادت ہے لیکن ابھی تک وہ رنگ نہیں آیا فضا کے اندر. عبادت آ گئی. دیکھیے عبادت آ جانا، پردہ آ جانا، داڑھی آ جانا یہ ضروری ہے، ہونا چاہیے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے رنگ آ جانا، عشق آ جانا اہل بیت کے ساتھ، محبت آ جانا، کہ جب اس راہ پہ انسان آ جاتا ہے پھر کسی مولوی اور واعظ کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے خود گناہوں سے الرجک ہو جاتی ہے، اسے نفرت ہوتی ہے کہ میں یہ منظر کیوں دیکھ رہا ہوں، میں تو عاشق علی ہوں، میں تو عاشق عباس ہوں. تو ابھی فضا ظاہری اعتبار بہت عبادت، لیکن ابھی رنگ نے اس انداز میں نہیں رنگی. ہدایت کی پھر علی نے کس طرح سے؟ دوسری پریشانی فضا کی ہے، یا علی آپ کو معلوم ہے نا فضا کو علم کیمیا آتا. علم کیمیا کسے کہتے ہیں؟ بزرگ حضرات جانتے ہیں، یہاں پر بھی ہمارے پاس پرانے علماء علم کیمیا کے جاننے والے تھے. فتح آیت اللہ جنتی داما ذلہ العلی، جب ایران اور عراق کی جنگ ہو رہی تھی تو بقول آغائے بہاؤدینی داما ذلہ العلی آیت اللہ جنتی آئے تھے اور اس عالم سے جا کر ملے تھے اسی کراچی کے، کہ جن کو علم کیمیا آتا تھا، یعنی تانبے کو سونے میں بدلنا، اور پھر وہ ایک کلو کا غالباً کوئی زنجیر وارہ لے کر آئے تھے اور انہوں نے دیکھا، خود آغائے بہاؤدینی نے، خود میں نے ان سے سنا، درمیان میں کوئی راوی بھی نہیں ہے، کہ انہوں نے وہ ایک کلو کی زنجیر دی تھی تانبے کی، اس عالم نے سونے سے بدلا تھا، اور پھر آیت اللہ جنتی نے، جنگ ہو رہی تھی اس وقت، تو جو جنگ کا فنڈ تھا اس میں یہ زنجیر جو ہے ڈونیٹ کی تھی. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. ایک مرتبہ اور درود پڑھ دے محمد والے محمد. اب جناب فضا علم کیمیا کی ماہر، وہ ترکیبات معلوم، تانبہ آ جائے ابھی سونا بنا دیں، کسی کو ابھی تک نہیں بتایا تھا اس لیے کہ کوئی بتائے جانے کے قابل ہی نہیں تھا، لیکن یہ گھر، یہ فضیلتوں والا گھر، بچے بھوکے ہیں، گھر میں برتن ہیں تو سب مٹی کی، بستر کی حالت یہ ہے کہ جو جانور کو جس کھال پہ گھاس ڈال کے کھلائی جاتی ہے اسی کو جھاڑ کے حسنین کا بستر بنایا جاتا ہے، یہ حالات ہیں اس گھر کے، چولہا جلتا نہیں ہے کہیں کہیں. فضا نے کہا یا علی مجھے علم کیمیا آتا ہے، مجھے تانبہ لا دیجیے اور کچھ چیزیں بتائیں کہ مجھے یہ لا دیجیے، کیا کروں گی؟ کہا میں اس کو سونے سے بدلوں گی اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کی جو مفلسی اور غریبی ہے یہ دور ہو جائے. سنیے گا, علی نے فرمایا, فضہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ علم کیمیا تمہیں آتا ہے؟ تمہارے مولا کو یہ علم آتا ہے. یا علی آپ کو یہ علم آتا ہے؟ کہا مجھے ہی نہیں, اس گھر کے بچوں کو آتا ہے. حسین بیٹا ہو جب ذرا بتاؤ فضہ کو. اب حسین بتا رہے ہیں, اما فضہ تانبے میں یہ ڈالا جائے گا, یہ ڈالا جائے گا, یہ ڈالا جائے گا, یہ پکایا جائے گا, اتنے دن انتظار کیا جائے گا, سونا بن جائے گا. اب فضہ حیران اس بات پر نہیں ہے کہ علی کو حسین جیسے ننھے فرزند کو سونا بنانا آتا ہے, حیران اس بات پر ہے کہ یہ علم ہے. اس کے باوجود بھی گھر کی حالت بدل نہیں رہی. فضت زہرا نے جو تقاضا کیا تھا اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے نہیں کیا تھا. میں کیا جملے کہہ رہا ہوں اور آپ کس طرح سن رہے ہیں؟ فضت کا تقاضا مال کی وجہ سے نہیں کیا تھا, یہ کسی کے چہرے سے نقاب کو ہٹانا تھا. ورنہ جو بھی آتا تھا فضت کا وہ سب لٹا دیا کرتی تھی مسلمانوں پر اپنی ماں کی طرح. تو بس ایک مرتبہ فضہ حیران اس بات پر ہے, سب کچھ معلوم ہے اس کے باوجود یہ حالت, اس کے باوجود یہ مفلسی, اس کے باوجود کپڑوں پر لگے پیوند, گھر میں روٹی نہیں ہے, چولہا نہیں ہے. بس ایک مرتبہ علی نے یہ کیسے دیکھی, ہدایت کا وقت ہے. فرمایا, اے فضہ ہمیں اس سے زیادہ بھی آتا ہے, آنکھیں بند کرو. اور اس کے بعد کہا آنکھیں کھولو. فضہ نے آنکھیں کھولی, کیا منظر دیکھا؟ زمین کے جتنے تلاؤ جواہر ہیں, جتنے انسان سوچ سکتا ہے, یہ سارے تلاؤ جواہر فضہ کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں. اپنی آنکھوں کو بند کرو. منظر بدل گیا, دوبارہ سے عام منظر آ گیا, وہ سونا غائب ہو گیا. تو اب فضہ سمجھی رنگ میں رنگنے کا وقت آ گیا. اب فضہ سمجھی یہ افراد وہ ہیں کہ جتنے بھی مخلوقات پروردگار ہیں سب ان کی خادم ہیں, سب کچھ ان کے قبضۂ قدرت میں ہے, لیکن اصل تلا و جواہر یہ دھاتیں نہیں ہوتی. توجہ کیجئے گا, جملہ میرا ضائع نہ ہو جائے. اصل تلا و جواہر یہ دھاتیں نہیں ہوتی, اصل تلا و جواہر, اصل علم کیمیا یہ ہوتا ہے کہ اکسیر ولایت اہل بیت کے ذریعے سے اپنے وجود خاکی کو جوہر نایاب انسان بنا دے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. ایک مرتبہ اور درود پڑھتے ہیں محمد والے. اب سمجھ میں آ گیا, نہیں اہل بیت کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا ہوگا. اور اب سمجھ میں آیا کہ وہ اہل بیت ارے جن کے دست قدرت میں اتنا کچھ ہے, جب خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں جسم لرز رہا ہوتا ہے, رنگ پریدہ ہو جاتا ہے, آنکھوں سے آنسوؤں کی وہ لڑی بہنا شروع ہو جاتی ہے جس کا کوئی انقطاع نہیں ہوتا. بس ایک روایت بیان کروں گا, میں اختتام کی جانب ہوں. ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, رسول خدا کے زمانے کو کافی عرصہ گزر چکا. شیخ عباس قمی نے مناظر الاخرہ کے اندر آخر میں کچھ داستانیں رقم کی ہیں, ان میں آپ کو یہ مل جائے گی. کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے, ان میں سے اکثر نے شاید رسول کو بھی نہیں دیکھا, اکثر نے شاید کسی صحابی کو بھی نہیں دیکھا. ابو الدرداء کی عمر کافی ہو گئی, اور میں نے بتایا امیر شام کا زمانہ, وہ پروپیگنڈے کا زمانہ, وہ 70,000 ممبروں سے سب و شتم کا زمانہ. ڈسکشن یہ ہوئی کہ بھائی جو افراد تھے اس زمانے میں ان کی فضیلتیں بیان کی جائیں. اب مختلف لوگوں کے بارے میں جس کو جو پتا تھا وہ بیان کر رہا. ابو الدرداء نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں ایسے کے بارے میں بیان کروں گا جس کا مال سب سے کم تھا عمل سب سے زیادہ. کہا کس کی بات کر رہے ہو؟ کہا علی بن ابی طالب. امیر شام کا زمانہ, پروپیگنڈا, لوگوں نے جو سنا کہ اب علی کی بات شروع ہوگی اکثر اٹھ کے چلے گئے. ایک تم نے کس کا ذکر کر دیا, ایک نے پوچھا جو اٹھ کے نہیں گیا. کہا کہ تم نے کس کا ذکر کر دیا کہ سب اٹھ کے چلے گئے؟ کہا کہ بھائی جو میں نے دیکھا وہ میں نے بیان کر دیا. کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا بنی نجار کے نخلستان میں رات کی تاریکی میں کھجوروں کے درختوں کے درمیان علی بن ابی طالب خدا کی عبادت کر رہا اور اس طرح رو رہا ہے جس طریقے سے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کے مرنے پر روتی ہے, اور بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگارہ علی کو کتنا طولانی سفر طے کرنا ہے اور سامان سفر کتنا کم ہے. کون کہہ رہا ہے؟ علی. اور اس کے بعد فرمایا کہ پروردگارہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم کی اس آگ سے, اس کھولتے ہوئے پانی سے جو کھال کو ہڈیوں سے جدا کر دے گی. پھر کچھ جملے مولا کائنات نے ارشاد فرمائے, یہاں تک کہ ابو الدرداء کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ علی سجدے میں گر گئے اور اب فریاد بلند کر رہے ہیں, اب چیخ رہے ہیں, رو رہے ہیں, یہاں تک کہ فریاد اور آہو بکا آنا ختم ہو گئی, ایک دم منقطع. ابو الدرداء نے کچھ دیر تو انتظار کیا پھر آگے بڑھ گئی. اب جو علی کو ہلایا خشک لکڑی کی مانند, جیسے لکڑی ہوتی ہے نا خشک, کوئی اس کے اندر موومنٹ نہیں ہے, بالکل خشک. اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈیتھ کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے میں یہ کہہ کے دوڑتا ہوا گیا اور شہزادی کے پاس جا کر یہ خبر دی. کہا کیوں گھبرائے ہو؟ کالی دنیا سے چلے گئے. کہا تم نے کیا دیکھا؟ اور پھر اب انہوں نے بتایا جو میں نے دیکھا, جو انہوں نے دیکھا. اور جب یہ بتایا کہ وہ لکڑی کی مانند, ایک تنے کی مانند زمین پر گرے ہوئے ہیں, حرکت نہیں ہو رہی ہے, تو شہزادی نے فرمایا اکثر جب علی اپنے پروردگار سے مناجات کرتے ہیں تو یہ حالت ہو جاتی ہے. تو یہ فضا نے دیکھا کہ جو کسی کے محتاج نہیں ہیں, سب سے بے نیاز ہیں, لیکن اگر نیاز مند ہیں تو اس ایک پروردگار کے. یہ اہل بیت کا پیغام بھی ہے, سنو ہم اہل بیت سوائے خدا کے کسی اور کے نیاز مند نہیں ہیں, محتاج نہیں ہیں, تم بھی صرف ہمارے نیاز مند بننا, ہم تمہیں دوسروں سے بے نیاز کر دیں گے. بس ایک مرتبہ جناب فضا اہل بیت کے رنگ میں رنگنا شروع ہو گئے اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر اہل بیت خوش ہے تو فضا خوش ہے, اب اہل بیت غمناک ہے تو فضا غمناک ہے, اب اگر اہل بیت نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں تو فضا نعمتوں سے لطف اندوز ہوگی. اور پھر حالت یہ ہو گئی, مدینہ ہو تو ہم دمے فاطمہ, کربلا ہو تو ہم دمے زینب, اب چھوڑنے والی نہیں ہے, دربار میں بھی نہیں چھوڑا, مدینے میں بھی نہیں چھوڑا, کربلا میں بھی ترک نہیں کیا. میں ابھی مسائل پر نہیں آ رہا, صرف ایک تین چار جملے میں کہنا چاہتا ہوں, بڑے آپ کی سماعت پر بھاری گزریں گے. چند سال جو فضا نے اہل بیت کے ساتھ گزارے, کس طرح رنگ رنگ گئی, کس طرح اپنے آپ کو بدل لیا. ہم 30 سال سے 40 سال سے 50 سال سے ولائے اہل بیت کا دم بھرتے ہیں, لیکن یہ کیسی محبت ہے کہ ایک ہاتھ میں جام ولایت اہل بیت ہے اور زبان پر وہ جملے ہیں کہ جسے اہل بیت پسند نہیں کرتے, چاہے غیبت ہو, چاہے جھوٹ ہو, چاہے گالیاں ہو, چاہے کچھ اور. ایک ہاتھ میں جام ولایت ہے اور آنکھوں سے وہ منظر دیکھ رہے ہیں جسے اہل بیت پسند نہیں کرتے, چاہے میگزین ہو, چاہے ٹی وی ہو, چاہے سڑکیں ہو. کب ہم اپنے آپ کو ان کے رنگ میں رنگیں گے؟ بس میں سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا, اس بات میں اور بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں جو میں کہتا رہتا ہوں اور آپ سنتے رہتے ہیں, لیکن کب کب وہ وقت آئے گا، یعنی کب وہ وقت آئے گا کہ جب ایمان اس لیول کا آ جائے کہ ہمیں آ کر کوئی ممبر سے نہ بتائے، ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے، ہم خود بخود بس تکلیف محسوس کریں. امام سجاد کی وہ دعا کہ پروردگارا گناہوں کے خلاف، یہ نہیں کہا کہ مجھے گناہوں سے دور رکھ، گناہوں کے خلاف میرے دل میں نفرت پیدا کر دے. خدا بندہ مجھے حرمت فاطمہ زہرا کا واسطہ، ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت اور دوست پیدا کر دے. اس لیے کہ یہ ذریعہ ہے اہل بیت سے قریب ہونے کا. اور بھی کیا طریقے ہیں، انشاءاللہ ایک دو مجلسوں میں بیان کروں گا، لیکن بس ایک طریقہ اور ہے اہل بیت سے قریب ہونے کا، وہ یہ ہے کہ انسان اہل بیت کی مصیبت پر معرفت کے ساتھ گریا کرے. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ جب میرے جد حسین پر کوئی گریا کرتا ہے تو میں اس کے بہت قریب ہوتا ہوں. بطریقے والا جب امام حسین پر گریا کرے امام زمانہ قریب، تو وہ جو مادر حسین ہے جب اس پہ گریا کیا جا رہا ہو تو شک نہیں کہ امام زمانہ قریب، شک نہیں کہ اہل بیت قریب. تو یہ ایک انداز محبت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، اور اس طرح گریا کرنا ہے انشاءاللہ کہ جس طرح سے فاطمہ نے گریا کیا. بات غلط تبلیغات کی جا رہی ہے کہ ذرا ایجوکیٹڈ انداز میں گریا کیجیے، نہیں بھائی، فاطمہ نے تو ایسی بلند آواز سے گریا کیا ہے رسول پر کہ مدینے والے آ کے کہتے ہیں یعنی فاطمہ کو کہو یا دن کو رو لے یا رات کو رو لے. اس کا مطلب ہے کہ فاطمہ سسکیاں نہیں دیتی، فاطمہ فریاد بلند کرتی. بیت الاحزان کے مسائل آج نہیں، آج کچھ اور پڑھنا. روایت میں ہے کہ جناب امام ہفتم کی جس وقت شہادت کا وقت قریب آیا، ارشاد فرمایا کہ سنو، جس وقت میرے جد رسول کی وفات اور شہادت کا وقت قریب آیا تو انصار و اصحاب کو جمع کیا، اور پھر اس کے بعد در فاطمہ کی جانب اشارہ کر کے فرمایا الا ان بابہا بابی، فاطمہ کا جو دروازہ ہے نا یہ میرا دروازہ ہے، وبیتہا بیتی، اور فاطمہ کا جو گھر ہے نا وہ میرا گھر ہے. فمن ہتکا فقط ہتکا حجاب اللہ، جس نے اس کی توہین کر دی اس نے حجاب پروردگار کی توہین کر دی. اور اس کے بعد یہاں تک روایت بیان کر کے راوی کہتا ہے کہ ساتویں امام نے رونا شروع کر دیا، اور یہ کہہ کے رو رہے تھے ہتکا اللہ حجاب اللہ، ہتکا اللہ حجاب اللہ، اللہ کی قسم حجاب پروردگار کی توہین کر دی گئی. آخری زمانہ جب رسول کا آیا، رسول کا ایک انداز تھا، مختلف انداز، ایک انداز ہے جو شاید آپ نے نہ سنا، فاطمہ کو بلاتے تھے جب کوئی نہیں بولتا تھا، اور پھر فاطمہ کے چہرے کو بڑی حسرت سے دیکھ کر صرف روتے تھے، اور کبھی کبھی فاطمہ کے رخسار کا بوسا لیتے تھے، اور کبھی کبھی فاطمہ کے سینے کا بوسا لیتے تھے. اچھا کچھ بیان نہیں کیا، مگر آپ جانتے ہیں نا کہ اسی قسم کی روایت شہزادوں کے بارے میں، جب شہزادے چھوٹے امام حسن کے دہنے مبارک کا بوسا لیتے اور امام حسن حسین کے گلوئے مبارک کا بوسا لیتے. جب آقا حسین نے گھبرا کے پوچھا تھا اے میرے جد یہ بتائیے کیا حسین کے منہ سے بدبو آتی ہے، آپ میرے بھائی کے منہ کا سب بوسا لیتے، میرے منہ کا بوسا رو کے یہی فرمایا، اس لیے کہ انقریب میرے اس بیٹے کو زہر دیا جائے گا اسی بہن کے، اور انقریب تیری اس گردن پر ظالم خنجر چلائے گا. تو وہاں تو رسول نے علت بیان کر دی، بس سمجھ میں یہ آیا کہ جہاں آنے والے زمانے میں ظلم ہونے والا ہوتا ہے رسول اپنی اولاد کے اس عضو کو چومتے ہیں. اب فاطمہ کو بلا کے کبھی رخسار کا بوسہ لے رہے کبھی سینے کا بوسہ لے رہے لیکن علت بیان نہیں کی, آنے والی تاریخ نے بیان کر دیا علتیں بوسائے رسول. بس دو روایتیں پڑھ کے مسائل ختم کروں گا. پہلی روایت تو یہ ہے کہ روایت میں لکھا ہے کہ جس وقت آگ لے کر لوگ ڈرے بس پوچھ بتائے اور اس کے بعد شہزادی نے منع کیا کہ میں دروازہ نہیں کھولوں گی, میں ایک مرتبہ کہا کہ دروازے سے ہٹ جا ورنہ ہم دروازے کو جلا دیں گے. میں اتنا سننا تھا ساتھ میں کچھ لوگ جو تھے انہوں نے گھبرا کے کہا اے فلا تو کیا کرنا چاہتا ہے, ارے اس گھر کے اندر علی ہے کہ ہوا کرے, کہ حسن ہے ہوا کرے, حسین ہوا کرے, کہ بنت رسول فاطمہ کا بہن. اور اس کے بعد دروازے کو آگ لگائی گئی اور جس پر دروازہ زور سے توڑ کے کھولا گیا تو صرف ایسا نہیں ہوا کہ دروازہ توڑ کے داخل ہو گئے, سلیم ابن قیس کی کتاب کے اندر موجود ہے کہ فلاں نے دروازے کو اتنا دبایا حتی انقطعت جنینها یہاں تک کہ محسن شہید ہو گئے. وَنَبَتْ مِسْمَار فِي صَدْرِهَا اس جملے کی مصیبت کو بیان کرنے سے پہلے صرف اتنا سن لینا جو در بتول ہے نا اس میں بڑی بڑی میخیں ہیں کیلے ہیں, اور سنو جب لکڑی کو آگ لگتی ہے نا تو جو لوہے کی چیز ہوتی ہے وہ بہت گرم ہو جاتی ہے. روایت کا جملہ یہ ہے اتنی زور سے دروازے کو دبایا گیا اس قدر جنی نوہا محسن بھی شہید ہو گئے. ونبت المسمار فی صدرہا فاطمہ کے سینے میں وہ میخیں آ کے گڑ گئی. اجرکم اللہ سمجھ میں آ گیا رسول سینہ یا کرے فاطمہ کا بوسہ کیوں لیتے تھے اور دوسری علت رسول رخسار فاطمہ کا بوسہ کیوں لیتے تھے. شہادت فاطمہ کو عرصہ گزر گئے, راوی بیان کرتا ہے سلیم ابن قیس کی روایت, راوی بیان کرتا ہے میں دیکھتا تھا کہ جس وقت قنفذ کسی گلی سے داخل ہونا چاہتا تھا آقا حسین جیسے ہی دیکھتے تھے کہ قنفذ آ رہا ہے اپنے چہرے کو پلٹتے تھے اور کسی اور گلی کا رخ کرتے تھے. ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جس راستے سے قنفذ آ رہا ہوتا تھا حسین اس راستے پر نہیں جاتے. راوی نے پوچھا پردند رسول اس کی وجہ کیا, سنو گے حسین نے رو کر جواب دیا لِأَنَّهُ وَالَّذِي لَتَمَا فَاطِمَا ارے یہ ملعون وہ ہے جس نے میری ماں فاطمہ کے منہ پر تماچا مارا تھا. میں کہوں گا آقا حسین یہ قنفذ ہے جس نے سیدہ کے منہ پہ تماچا مارا. آپ ابھی راستہ بدل لیتے ہیں لیکن کچھ عرصہ گزرے گا نو کے نیزہ پر چار برس کی بچی سکینہ ارے کبھی شمر تماچے مار رہا ہے کبھی سپاہی تماچے مار رہے ہیں. الا ولعنة الله على قوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها. پروردگارا سکرات کے وقت قبر میں، قبر کے بعد، ہر ہر مقام پر، اگرچہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں، تجھے اس بی بی کی حرمت کا واسطہ، شہزادی کی شفاعت سے مجھے اور اس تمام مجمع کو محروم نہ کرنا۔ خداوندہ اس مملکت خدا داد پاکستان جو بھی آئے، ہماری دعا یہ ہے کہ خداوندہ یہ ملک امن کا گہوارہ بن جائے۔ جو بھی آئے، ہماری دعا یہ ہے کہ پروردگارہ وہ کہ جو شیعوں کی عورتوں کو بیوہ کر رہے ہیں، بچوں کو یتیم کر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، ان کی کمر ٹوٹ جائے۔ اس طرح کے پاکستان کے مومنین ان کے شر سے، فتنے سے محفوظ ہو جائیں۔ خداوندہ تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ ہے، اس مجمع میں شہزادی کے مسائل پر آنسو بہانے والی یہ آنکھیں، ان میں سے جو آنکھ بھی کسی مصیبت سے دوچار، چاہے وہ رزق کی مصیبت ہو، چاہے وہ شادی کی پریشانی ہو، چاہے وہ دشمنوں کی پریشانی ہو، چاہے وہ قرض اور بیماری کی پریشانی، پروردگارہ بحق حرمت زہرا ان تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اور خداوند عالم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ قلب ناظرین